الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 90 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جاری تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں عملی طور پر سمجھانا چاہا. قوم کا کوئی میلہ تھا، قوم وہاں جانے لگی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عذر بیان کر کے آپ پیچھے ٹھہر گئے. پیچھے ٹھہرنے کے بعد آپ قوم کی عدم موجودگی میں بتوں کے پاس گئے اور انہیں جا کے توڑ دیا. یہاں پر آیت مبارکہ میں اسی کا بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنفقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. تو قوم کے لوگ ابراہیم کو پیٹھ دے کر پھر گئے. پھر ابراہیم ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے. پھر فرمایا بتوں سے، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں کی نظر سے بچا کر ابراہیم دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگا. یہ ان بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کے پاس گئے اور جا کر بتوں سے مخاطب ہوئے کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم بولتے نہیں ہو. یہ ایک تحقیر کا اظہار تھا ان کے لیے، اور ان کی بے کسی اور بے بسی کو ظاہر کرنا تھا، ورنہ بت تو نہ آپ کی باتیں سن رہے تھے نہ انہیں اس کا شعور تھا. لیکن آپ نے یہ باتیں کہہ کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دیا. اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر کلہاڑا پکڑا اور اس کلہاڑے سے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو توڑنا شروع کر دیا. کسی کی جو ہے وہ گردن کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کو درمیان سے کاٹ دیا. یہ جتنے بت اس بت خانے کے اندر تھے وہ آپ نے سارے کے سارے توڑ دیے. اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ اس بت خانے کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر ڈال دیا، اور یہ آپ عمل کر کے واپس آ گئے. قوم اپنے میلے سے واپس آئی اور اپنے آ کر اپنے بت خانے میں گئی کہ جا کے ذرا بتوں کو بھی سلام کرتے جائیں. وہاں جا کے دیکھا تو منظر ہی عجیب کہ جن خداؤں کو صحیح سلامت بظاہر چھوڑ کے گئے تھے، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی زمین پہ گرا ہوا، کسی کے ٹکڑے ادھر ہیں، کسی کے ٹکڑے ادھر ہیں. اب جن کو وہ خدا مانتے ہوں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو ان کی کیا حالت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو قوم تو بپھر گئی، غصے میں بھر گئی، آپس میں بات کرنے لگی کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو قوم آپس کے اندر جب اس کے اوپر بحث کرنے لگی تو یہاں آیت مبارکہ کے اندر تو وہ پوری تفصیل یہاں نہیں بیان کی گئی، لیکن سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے کہ جب قوم نے آپس کے اندر بات کی کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا اور ان کو توڑ دیا، تو ایک کسی لوگوں نے کہا کہ یار ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں نا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، یعنی صحیح باتیں نہیں کر رہا تھا ہمارے خداؤں کے بارے میں، اس کا نام ابراہیم ہے، نوجوان ہے. تو لوگوں کا فوراً ذہن چلا گیا کہ ہاں ہاں ابراہیم ہی اس طرح کی باتیں بھی کرتا تھا اور پھر ہمارے ساتھ میلے میں بھی نہیں گیا تھا. تو اب وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اس وہاں آنے کا اور آ کر جو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے باتیں کی اس کا پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. تو کافر ابراہیم کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کلام کیا۔ وہ قوم والے آئے، آ کر انہوں نے آ کے باتیں کی کہ تم نے توڑا، کیوں توڑا؟ تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا ہے، اور وہ بھی سورہ ابراہیم کے اندر ہے، کہ جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ ان کو تم نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ یہاں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ وہاں پر ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بھائی، انہیں بتوں سے پوچھ لو، آخر تم انہیں خدا مانتے ہو تو کوئی چھوٹی موٹی تو ہستی ہے نہیں، یہ اتنی بڑی ہستی کہ خدا ہے تمہارے لیے، تو انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے کیا۔ اب ساری قوم شرمندہ ہو گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بات تو بڑی معقول فرمائی کہ بھائی، ان کو خدا مانتے ہو، اتنا بڑا رتبہ دیا ہوا، تو کم از کم ان کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ تمہیں بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کس نے سلوک کیا۔ اور اگر یہ بول بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، تو خدا کس بات کے ہوئے؟ خدائی کے تو اس کے اندر دور دور تک کوئی ایک ذرہ برابر کو نام و نشان بھی نہیں۔ تو یہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا تو قوم نے شرمندہ ہو کر اپنے سروں کو جھکا لیا، اور اپنے اندر ہی اندر کہنے لگے کہ یہ تو بات نہیں کرتے۔ اب اس پر پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ان سے فرمایا کہ کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ حالانکہ نہ ان بتوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کو یہ بات سمجھا دی۔ یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، یہ اہل سنت کے اس عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، خواہ وہ شے اچھی ہے یا وہ ظاہراً بری ہے یا وہ جو بھی ہے، تخلیق اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لہذا ایک اسلام مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے جو یہ کہتا تھا کہ خیر کا خالق تو اللہ ہے لیکن شر کا نہیں۔ اسی طرح مجوسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق خیر اور ہے، خالق شر اور ہے۔ تو یہ مجوسیوں کا عقیدہ بھی باطل تھا، وہ دو خداؤں کو ماننے والا تھا۔ اور مسلمان کہلانے والا جو صدیوں پہلے فرقہ گزرا ہے جو یہ کہتا تھا کہ اپنے برے افعال کے خالق ہم خود ہیں، تو یہ ان کا کہنا بھی باطل ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بندہ فعل کا کاسب ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا، فعل کا کاسب ہوتا ہے۔ یہ میں نے علمی اعتبار سے چند جو ہے وہ جملے بول دیے تاکہ جو اہل علم ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے، اور آیت مبارکہ کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی کہ یہ آیت مبارکہ ہماری دلیل ہے۔ عوام کے لیے ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھنا مشکل ہو، لیکن یہ علمی بحث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا بھی، ہمارے افعال کا بھی، ہمارے اعمال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں تو میں نے بولنا چاہا تو میں بول رہا ہوں، کوئی آدمی جھوٹ بولنا چاہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، ایسا نہیں ہے کہ بندہ تو کسی بھی صورت نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے نہ جھوٹ بولنے کا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بلوا کے ہی چھوڑتا ہے، مجبور کر کے بلواتا ہے، ایسا نہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ بتوں کو توڑنے والے وہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو بتا بھی دیا کہ مقصد کیا ہے، مقصد ان کو سمجھانا ہے کہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کی کوئی قوت نہیں، ان میں کچھ طاقت نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں بھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ بت پرست اور مشرک لوگ بڑے جنونی ہوتے ہیں، اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے یہ کسی کو زندہ جلا دینا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ بتوں کے خلاف کوئی بات کی، یا کسی جو جس جھوٹی چیز کو خدا مانتا ہے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو وہ لوگ زندہ جلا دیتے، زندہ جلا دیتے۔ تو انہوں نے بھی یہی پروگرام بنایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، ہم ان کو زندہ جلا دیں گے، ہم ان کو اتنی شدید سزا دیں گے، عبرت ناک سزا دیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آئندہ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا واقعہ بیان کیا، ارشاد فرمایا قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ قوم نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو کافروں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے کافروں کو نیچا کر دیا۔ کافروں نے اپنی طرف سے یہ کر لیا، انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ اور بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ دور دور تک اس کی گرمی کے آثار پہنچے، کیونکہ جنون تھا نا۔ حالانکہ معمولی سی بھی عقل ہوتی تو کم از کم اتنی بات تو ذہن میں آتی کہ ایک بندے کو جلانے کے لیے تھوڑی سی آگ ہی کافی ہوتی، ایک دو میٹر کے اندر بھی آگ جلا لی جائے اور کسی بندے کو جبرن پکڑ کے اس میں ڈالنا ہے تو اس میں تو دو میٹر کی آگ ہی کافی۔ لیکن انہوں نے وہ وسیع و عریض قسم کی آگ جلائی اور کہا کہ ان کے لیے تو پوری ایک عمارت بناؤ، ایک بہت بڑا ایریا ہو، ایک بہت بڑا جگہ ہو اور وہاں پر یہ آگ جلائی جائے، اور جب وہ بالکل بھڑکنے لگے اور اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کے شعلے آسمانوں کو بلند ہونے لگے تو پھر ان کو اس میں ڈالو۔ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کر لیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ بھی لیا، آگ بھی جلا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک منجنیق کے اندر، جیسے ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں کہہ لیں کہ جیسے توپ ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اس طرح کا ایک بہت بڑی مشین سی بنائی اور اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ کر انہوں نے اس کے ذریعے پھینکا، کیونکہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کی تو کئی جو ہے وہ بہت دور تک تو اس کی حدت ہی جا رہی تھی، تو پھینکے کون، جو پھینکا نہیں جائے گا وہ خود جل جائے گا۔ تو آگ جلائی اور دور سے آپ کو اس میں پھینکنے کے لیے انہوں نے ایک وہ مشین سی بنائی اور اس کے ذریعے آپ کو اس میں پھینکا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ سازش کی اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کی مدد فرمائی۔ کیسی مدد فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ آگ جلتی رہی لیکن تپش ختم ہو گئی، گرمی ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے جیسے ایک پرسکون جگہ میں، ایک پرسکون جگہ میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے یوں بچا لیا اور کافروں کی اس سازش کو اور اس منصوبے کو ناکام کر دیا۔ یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی، اور کیسی شاندار مدد فرمائی کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیاروں کی بعض اوقات ایسی مدد فرماتا ہے انہیں، اور خاص طور پہ اپنے رسولوں کے بارے میں وہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، یعنی اپنے فضل و کرم سے لازم ہے رسولوں کی مدد کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہم مسلمانوں کے اس عقیدے کی دلیل ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اشیاء کی بذات خود کوئی تاثیر نہیں۔ مثلا ہم پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی، آگ شے کو جلا دیتی۔ پانی کا پیاس بجھانا اور آگ کا شے کو جلانا یہ ان کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ تاثیر رکھی، یہ تاثیر رکھ کر ان کی ذاتی بنا دیا، وہ جدا ہے۔ لیکن میں جس ذاتی معنی میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے ہی ان کی ذاتی تاثیر بن جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی پینے سے آگ لگ جائے اور آگ میں جانے سے پیاس بجھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اشیاء کی تاثیر ارادہ الہی کے تابع ہیں. یہاں پر یہ جو واقعہ ہے, اس طرح کے واقعات پر جو دہریے ہیں, جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, یا جو نیچری ہیں, جو قانون فطرت کو ہر جگہ مانتے ہیں قانون خدا کو نہیں مانتے ہیں, جو عقل کے مارے ہوئے ہیں اور عقل کے پرستار ہیں, جو سوائے لاجک اور منطق اور ظاہری سائنس کے کچھ اور سمجھتے ہی نہیں, وہ ایسے واقعات پر فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں پر, مثلاً آگ میں ڈالا جائے اور آگ نہ جلائے, آگ میں ڈالا جائے اور آگ نہ جلائے, اس کا انکار کرنا سب سے بڑی جہالت ہے. اگر اس کا ثبوت ہے, جیسے یہاں پر ہے آیت مبارکہ میں, اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, جب اس کا ثبوت شرعی موجود ہے پھر اس کا انکار کرنا پرلے درجے کی جہالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدان, منطق والے, لاجک والے, فطرت کو ماننے والے, آنکھوں دیکھا ہی ماننے والے, وہ سب کے سب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ہماری اب تک کی تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا, ہماری اب تک کی تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج سے مثال کے طور پہ, آج سے 1000 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ بھائی ایک بہت بڑا لوہے کا مکان ہوگا جو ہوا میں اڑے گا, لوہے کا بہت بڑا مکان ہوگا, بلڈنگ ہوگی جو ہوا میں اڑے گی, تو 1000 سال پہلے کے جو سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے ہو سکتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, نہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر وہ یہ کہتے تو وہ غلط ہوتا. اس وقت کے سائنسدان, 1000 سال پہلے کے سائنسدان یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یار آج تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا, وہ یہ کہہ سکتے تھے ہم نے دیکھا نہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک کی ہمارا علم اور تحقیق اور مشاہدہ ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ سائنسدان یہ کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ سائنسدان باطل تھے, مردود تھے, ان کا کہنا غلط تھا, جھوٹ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو گیا, جہاز اڑتے ہیں, لوہے کی بلڈنگ ہے پوری, لوہے کی بلڈنگ ہے پوری, ہوا میں اڑتی ہے. تو جو 1000 سال پہلے کے سائنسدان اگر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو غلط تھے یا نہیں تھے. تو سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ اب تک کی ہماری تحقیق اور مشاہدہ اور تجربات کے مطابق یہ کام نہیں ہو سکتا, ہمارے تحقیق کے مطابق, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ابھی مثال کے طور پہ وہ ایک گاڑی ہے, پہلے چاند پہ پہنچ گئی, اب ایک نئی گاڑی برائے مریخ پہ پہنچ گئی. آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ جناب ہم ایک گاڑی ہوگی اور چاند پہ چلی جائے گی, ایک گاڑی ہوگی اور مریخ پہ چلی جائے گی, تو سائنسدان اس وقت یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے آج تک کے تجربے, علم, نالج, لاجک, ڈسکوریز کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو گیا, مشین چاند پہ بھی پہنچ گئی, مشین جو ہے مریخ پہ بھی کھڑی ہوئی ہے. تو سائنسدان صرف اپنے مشاہدے اور اپنے علم کا انکار کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آ جائے آنکھ کی طرف, آنکھ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک زندہ انسان کو آگ میں ڈالا جائے, گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کو آگ میں ڈالا جائے, آگ نہ جلائے؟ ہو سکتا ہے آج تک تجربہ نہ ہوا ہو اس کا سائنسدانوں کے نزدیک. لیکن کیا سائنسدان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں. یہ کہیں گے تو یہ سائنس کے خلاف ہوگا, یہ عقل کے خلاف ہوگا, یہ لاجک کے خلاف ہوگا, یہ خود سابقہ مشاہدوں اور تجربوں کے خلاف ہوگا کہ آپ اپنے علم اور عقل کی تو انکار کر سکتے ہیں لیکن کسی شے کے وقوع کا اور کسی شے کے ممکن ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. لہذا ہو سکتا ہے آج سے 5 سال بعد ہی کو ایسی ایجاد آ جائے کہ بھئی ایک انسان کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ کو کسی اس طریقے سے اس کے اوپر کچھ ٹیکنیکل کیا جائے, نہ جلائے, بالکل ہو سکتا ہے, 100% ہو سکتا ہے. تو اب عرض یہ ہے کہ اگر یہ سائنسدان 2-4 سال کے تجربوں کے بعد ایسا کر سکتے ہیں تو خدا نہیں کر سکتا؟ سائنسدان تو کر سکیں, تجربات کریں اور ایسی چیزیں بنا لیں کہ یا تو بندے پہ کچھ لگا دیں یا آگ پہ کچھ کر دیں، آگ کو ٹھنڈی کر دیں. تو سائنسدان تو کر سکیں، خدا نہ کر سکے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات ہے؟ خدا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے کاموں کا بھی خالق ہے. تم تجربہ کر کے کچھ بناؤ گے، وہ اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے، اللہ عز و جل ہی ہے. لہذا معجزات کا اور ایسی چیزیں جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہوں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دہریوں سے متاثر ہو کر، یہ نیچریے سے متاثر ہو کر، یہ قرآن کی آیتوں میں گھما پھرا کے تعبیریں کر دینا، نہیں اصل میں وہ یوں نہیں تو وہ یوں تھا، وہ یوں نہیں تو وہ یوں تھا، یہ اس طرح کی جو ہے یہ روش، یہ مسلمان کی روش نہیں ہے. اتنا بھی کافروں سے کیا مرعوب ہونا، ہونا ہی نہیں چاہیے ویسے تو، لیکن ویسے میں ایک اور دوسرے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بھی کیا مرعوب ہونا کہ ایک اعتراض سنا اور قرآن سے انکار کر کے بیٹھ گئے، ایک اعتراض سنا اور قرآن کی آیت سے شرمندہ شرمندہ سے ہو کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے. جیسے آج کل کے جو بیچارے تھوڑی بہت سائنس پڑھ لیتے ہیں تو کافروں کا ایک اعتراض ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کا تو جواب دے نہیں پاتے، قرآن کا انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں، مسلمان کا ایمان اتنا بھی کچا نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ دو اعتراض ہے اور اسلام بھی ادھر سے ادھر ہو گیا، ایمان ادھر سے ادھر ہو گیا. نہیں، دنیا پوری کی پوری ادھر سے ادھر ہو جائے، مشرق سے مغرب میں ہو جائے، مغرب سے مشرق میں ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے. اب اس کے بعد جب اب واقعے کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہو گئی، تو اب جب آپ اسے باہر نکل آئے تو آپ سمجھ گئے کہ اب یہ قوم ابھی ماننے والی نہیں، تو آپ نے اس علاقے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں کون تھا؟ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، جو خود اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، یعنی ہیں، تو انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. اور آپ کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور ابراہیم نے فرمایا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی رب کی خاص سرزمین شام کی طرف جانے والا. تو آپ نے ارض مقدسہ شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور یہ چونکہ اللہ کے لیے ہجرت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہی آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی، تو اس کو الہ ربی فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے ہے، جو کام اللہ کے لیے ہے، تو اسے یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں. اور چونکہ آپ کو راستہ پتہ نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب ہی مجھے راستہ بھی دکھائے گا، میں اس کے نام پہ نکلنا، اس کی خاطر نکلنا، تو میرا رب مجھے راستہ بھی دکھائے گا. تو چنانچہ پھر آپ ملک شام پہنچ گئے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک، جو عمر مبارک وہ 80 یا اس سے بھی اوپر ہو چکی تھی، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی. جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا بیان کیا، اور پھر اس کا صلہ کیا ملا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی، قوت برداشت والے لڑکے کی، جس میں حلم ہوگا، بردباری ہوگی، قوت برداشت ہوگی، ہم نے ایسے لڑکے کی اسے خوشخبری سنائی. یہ بردبار، یہ قوت برداشت والا کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ جب ذبح کی باری آئی تھی تو قوت برداشت کا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی. یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں ہے، اسی طرح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے بھی دعا مانگی تھی، منت مانگی تھی، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان کے ذہن میں تو لڑکے کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے کو لڑکی عطا فرما دی، لیکن فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اس لڑکے سے بھی بہتر ہے جو تم مانگ رہی ہو۔ تو صالحین اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ نیک اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، لہذا اولاد کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ دعا ہے، دعا عبادت ہے۔ دعا تو دعا ہی ہے نا، دعا تو عبادت ہی ہے، خواہ وہ اولاد کے لیے مانگی جائے یا رزق کے لیے مانگی جائے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم بھلے مال ہی مانگے تب بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے عطا فرما دے، یہ 50 لاکھ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے دعا مانگنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں، اور دعا عبادت ہے، تو دعا جو عبادت ہے اس کا تو مجھے ثواب ہی ملے گا نا، بھلے میں 50 لاکھ روپے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اولاد کی دعا مانگنا یہ محبوب ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ جائز ہے، نبیوں کی سنت ہے اور ثواب ہے۔ نیک اولاد کی دعا مانگی جا سکتی ہے اور انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور یہ جو الفاظ مبارکہ ہیں، اس کو جو علماء ہیں، جو اکابر اس تعویذات اور دم اور دعاؤں کے شعبے کے جو اہل علم ہیں، وہ ان الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بکثرت پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ صالحہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے گا اور نیک لڑکا عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اگر ان الفاظ کو پڑھا جائے اور اس کی بلے روزانہ تسبیح کر لیں، پوری تسبیح کر لیں، لیکن دعا کی نیت سے کرے کہ یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل کرم فرمائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو بیویاں تھیں، یہ یاد رکھیے گا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل ان دونوں کو صحرا میں چھوڑا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے آ گئے، اور یہ وہ جگہ جسے ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مسجد حرام شریف کہتے ہیں، مسجد حرم کہتے ہیں، لیکن یہ چٹیل میدان تھا، خالی میدان تھا، ریتی، تو یہ وہاں پر چھوڑ کے آ گئے۔ وہاں پر پھر پیاس کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر جو ہے وہ نوجوان ہو گئے، 16-17 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عمر کو پہنچے، اب اس کے بعد اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ارشاد ہوتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا، تو ابراہیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور زمانہ قربانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، نبی کے خواب میں بھی شیطان مداخلت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم تو اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ سمجھ گئے کہ حکم الہی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ تو آپ بیدار ہوئے، اپنے صاحبزادے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد کیا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بیٹا بھی انتہائی سعادت مند ہے، صالحین میں سے ہے، نبوت کے مزاج کو سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں جو اپنا خواب بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا نبی کا بیٹا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی بنے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکم الہی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب بھی وہی دیا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب تھا اور جو اسماعیل علیہ السلام کی شان کے لائق تھا۔ انہوں نے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، والد گرامی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو آپ کو فرمایا گیا آپ کر دیں، ذبح کر دیں مجھے۔ ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر ہی کرتا پائیں گے۔ اب آپ غور کریں، 14-15 سال کا بچہ ہو، 14-15 سال کا لڑکا ہو، اور اسے یہ کہا جائے کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، آگے سے کیا جواب دے گا؟ آج کے زمانے میں ذرا غور کریں۔ لیکن یہ نبوت کا گھرانہ ہے، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے، یہ نبی کی نظر کا فیض ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو خدا نے نبی آگے بنانا ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہیں۔ ان کا آگے سے جواب دیکھیں کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر صبر کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس میں بڑا صبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں کٹ جاؤں، پھٹ جاؤں، مر جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ بچ جاؤں۔ لڑائی میں جاتے ہیں، بچ کے واپس بھی آ جاتے ہیں، کچھ بھی زخم بھی نہیں آتا، لیکن یہاں تو کنفرم ہے شہید، اس کا احتمال ہے کہ جب جنگ میں جا رہا ہے تو بچ جائے، ہو سکتا ہے شہید ہو جائے، 50-50% چانسز ہیں، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو بیٹا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ لٹائیں اور ذبح کر دیں، چھری چلا دیں، کون سا چانس ہے کہ بچ جائیں گے؟ کوئی نہیں، نو چانس فار سروائیو۔ لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ اگلا واقعہ بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم۔ فرمایا، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا اور اسے بچا لیا۔ تو یہ پورا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردنوں کو حکم الہی کے سامنے جھکا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا. لٹانے کے بعد چھری پھیرنے لگے. جب وہ وقت آ گیا کہ آسمان و زمین کے فرشتے حیرت زدہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑھاپے کی دعاؤں کے اندر جو بیٹا عطا کیا گیا، اکلوتا بیٹا، اس کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پہ چھری چلانے کا اور اس کا خون بہانے کا حکم ہو رہا ہے، فرشتے بھی حیرت زدہ ہوں گے. آسمان و زمین نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، فلک حیران ہوگا، زمین کی مخلوق کو کبھی ایسا کبھی مشاہدہ ہوا نہ ہوگا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ندا فرمائی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کی تحسین فرما رہا ہے، ان کے فعل کی تحسین فرما رہا ہے کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں جیسا تمہیں عطا کریں گے. جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذبیحہ بھیج دیا، ایک مینڈا بھیج دیا جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر ذبح ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی خود اس امتحان کے بارے میں فرماتا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی. تو یہ آزمائش تھی جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی اور جس کے اندر وہ پورے اترے. باپ بھی اس آزمائش میں پورا اترا، بیٹا بھی اس آزمائش میں پورا اترا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیسا صلہ عطا فرمایا، خود ارشاد فرمایا، وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ابراہیم کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک ابراہیم ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے صلہ عطا فرمایا کہ ان کی شانیں آج تک بیان ہوتی ہیں. آج 4000 سال سے زیادہ ہو چکے، ہم یہاں پر ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک. خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے دن آتے ہیں، ہر طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جاتا ہے، ہر زبان کے اوپر ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف جو ہے یہ بعد والوں کے اندر باقی رکھی، اور خدا نے خود فرمایا ابراہیم پر سلام، ابراہیم پر سلام ہو. سبحان اللہ، ابراہیم پر سلام. ہم بھی نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہاں پر ایک میں صرف چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش فرمائی. یہ نبیوں کے لیے، اگر آج کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے حکم دیا جا رہا اپنی اولاد کو ذبح کر دو یا اپنے فلاں رشتہ دار کو ذبح کر دو، تو آج کے زمانے میں یہ جائز نہیں کہ اس کے اوپر کوئی عمل کرے. نبیوں کے خواب قطعی وحی ہوتے ہیں، حکم خدا ہوتے ہیں، لہذا وہ تو اس پہ عمل کریں گے. لیکن ہم اگر ایسا کوئی خواب دیکھیں تو ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، خلاف شرع خواب دیکھیں گے ہم عمل نہیں کر سکتے. تو یہ جو ایسے بعض اوقات واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ بول دیتے جی کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دیا اور بول دیا میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور اس طرح کے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان ہی جو ہے وہ اس طرح کی ان سے حرکتیں کرواتا ہے. اور یا یہ ہے کہ اگر ایسا خواب حقیقتاً صحیح بھی ہو تو اس کی تعبیر یہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کسی نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیا، تو اس بندے کے حق میں اگر اس کی صحیح تعبیر بھی دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، اپنے بیٹوں کو علم دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے وقف کر دے. تو قربانی سے مراد ہے اللہ کی راہ میں ان کو وقف کر دینا، چھوڑ دینا، یہ مراد ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی خواب دیکھے. لیکن بھی یعنی اس کا یہی مراد رہنا کہ ذبح کرنے کا حکم ہے ذبح ہی کر دے، یہ حرام 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 اور شدید گناہ کبیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور ہر حکم الہی کے سامنے اپنی گردنوں کو، اپنے سروں کو جھکا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم.